أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الخدا وسخینۃ النجاۃ درود پڑھیے محمد علیہ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد علیہ آیات شعبانیہ ولادت با سعادت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام و ولادت با سعادت قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام و ولادت با سعادت حضرت امام سید ساجدین زین العابدین حضرت علی بن حسین علیہ السلام آپ تمام مومنین و مومنات حاضرین مجلس و تمام راہ روان راہ ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو مبارکباد عرض ہے. اور چونکہ یہ ایام ارتحال امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں اور اسی مناسبت سے مختلف مقامات پر پروگرام بھی ہیں اور یہ مجلس ارتحال امام امت خمینی کبیر آپ تمام پیروان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے اور ساتھ ہی تاخیر کی بابت معذرت بھی کہ دیر سے آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے. راستے میں تاخیر ہوئی پہنچنے میں اور آپ مدت سے یہاں پر منتظر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ان جذبوں کو بس بلندی عطا فرمائے اور اس اخلاص و خلوص کو پروردگار اپنی رحمت واسعہ کے صدقے قبول فرمائے اور آپ کی ہمت و استقامت خداوند تبارک و تعالی اضافہ فرمائے. شہر بکر و مومنین اس خطے کے اہل استقامت و اہل مقاومت ہیں اور در حقیقت بکر تشیع کا ایک قلعہ ہے اور خداوند تبارک و تعالی اس قلعے کو انشاءاللہ محفوظ رکھے. ایک مفصل گفتگو کی گنجائش نہیں ہے, بہت ہی مختصر کوشش کروں گا آپ کی زحمت کو تمام کروں. شاید آپ نے دور بھی جانا ہوگا بعضوں نے. عزیزان اس وقت میں بغیر تمہید کے اصل موضوع پر آ جاتا ہوں, انشاءاللہ آپ کی فراست و آپ کی فہم و ذہانت مدد دے گی کہ موضوع کو بغیر کسی تمہید کے شروع کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا ارشاد ہے سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں ہے. چونکہ یہ ایام ولادت با سعادت سید الشہداء ہیں و سید الشہداء علیہ السلام کا دن امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جن کی رحلت کے جون کا مہینہ 4 جون کو امام خمینی کی رحلت ہوئی اور ابھی ایام ہے ارتحال ایام امام کے, امام نے اس دن کو یوم و روز پاسداری دین قرار دیا ہے. سید الشہداء کی ولادت کا دن یعنی پاسداری دین کا دن, پاسبانی دین کا دن. چونکہ اس روز بر حقیقت خدا نے دین کا پاسبان پیدا کیا ہے اور دین کا پاسدار پیدا کیا ہے. اور حسینی ہونا یعنی دین کا پاسبان و دین کا پاسدار ہونا. جو بھی حسینی ہے, جس کے اندر روح حسینی ہے اور جو سلسلہ حسینیت سے متصل ہے, در حقیقت سلسلہ پاسداری دین سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ. حسین چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی ہیں. یہ جملہ بعض اوقات ہم سنتے ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام سے متعلق, اور اس طرح سنجیدگی سے ان کے بارے میں تجزیہ نہیں کرتے, اور عموماً انہیں فضائل و تعریف کے طور پر ہم گمان کرتے ہیں, جس طرح ہم شاعری کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں اور ائمہ ہدا علیہ السلام کے فضائل و تعریفات بیان کرتے ہیں, حمد و ثنا کرتے ہیں پروردگار کی و معصومین علیہ السلام کی. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرامین جو رسول اللہ کے ہیں اور ائمہ اطہار کے, معصومین کے بارے میں وہ خصوصاً سید الشہداء کے بارے میں, یہ بھی خطیبوں کے اور شاعروں کی تعریفوں کی طرح اور ان کے فضائل کی طرح ہے. در حقیقت یہ فضائل بھی ہیں, تعریفیں بھی ہیں, لیکن ان کے اندر حقیقت کار فرما ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیان فرما رہے ہیں کہ حسین چراغ ہدایت و نجات کی کشتی ہیں, تو جہاں پر حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار فرما رہے ہیں, وہاں پر حسین علیہ السلام کی حقیقت سے بھی پردہ اٹھا رہے ہیں اور دنیا کو متعارف کروا رہے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام کی ذات, جو اس دنیا میں تشریف لائے امام حسین علیہ السلام, جناب سیدہ نے سب سے پہلے رسول اللہ تک اطلاع پہنچائی اور رسول اللہ تشریف لائے اور بچے کو رسول اللہ کے حوالے کیا. رسول اللہ نے سید الشہداء کو, ابھی چند لحظے ہوئے تھے سید الشہداء دنیا میں تشریف لائے, رسول اللہ نے آ کر آغوش میں لیا سید الشہداء کو اور بوسا لیا, اور اس کے بعد چہرہ دیکھ کر سید الشہداء کا رسول اللہ نے گریہ فرمایا, رونے لگے. اور بی بی نے سبب پوچھا کہ بابا آپ بچے کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں. اس پر رسول اللہ نے سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں جو حقائق بیان کیے تاریخ میں موجود ہیں, میرے سامنے کتاب موجود ہے, لایا تھا تاکہ آپ کے سامنے پڑھوں گا نہیں, وقت نہیں ہے, صرف اشارہ کیا ہے کہ ولادت کے لمحے اور لحظے اور اس گھڑی سے لے کر رسول اللہ نے اپنی وفات تک ایک کام جو مسلسل کیا, تسلسل کے ساتھ کیا, وہ امت کو حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ کیا. اگرچہ اس وقت سید الشہداء بچپن میں تھے, پہلے شیر خارگی کا مرحلہ تھا, پھر اس کے بعد بچپن کا مرحلہ آیا, اور جتنی عمر مبارک امام حسین علیہ السلام کی بسر ہوئی رسول اللہ کے ہمراہ, اس مختصر عرصے میں رسول اللہ نے ہر موقع پر, نماز کا وقت تھا, خطبے کا وقت تھا, کسی اور گفتگو کا وقت تھا, اگر رسول اللہ بہت ہی سنجیدہ کام بھی کر رہے ہوتے, مصروف ترین وقت اوقات بھی ہوتے اور حسین علیہ السلام تشریف لاتے, رسول اللہ سلسلہ گفتگو کاٹ کر لوگوں کو بتاتے کہ یہ کون آ رہا ہے. حیرت کرتے بعض لوگ, پوچھتے بھی تھے کہ اتنی اہمیت اس بچے کو دی جاتی ہے, اتنی اہمیت اس چھوٹے سے بچے کو دی جاتی ہے. رسول اللہ فرماتے تھے کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو تمہیں بچپن میں بچہ نظر آتا ہے, یہ در حقیقت خدا کی طرف سے امت کی نجات کا ذریعہ ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تم آنکھ سے حسین کو دیکھتے ہو اور بصر سے دیکھتے ہو, تمہیں بچہ نظر آتا ہے, اور میں الہی بصیرت سے دیکھتا ہوں, مجھے امت کی نجات کا ذریعہ نظر آتا ہے. انوکھے انداز سے رسول اللہ نے حسین علیہ السلام کا تعارف کروایا, بہت ہی انوکھے انداز سے. کبھی فرمایا حسین منی وانا من حسین, عجیب و غریب انداز سے سید الشہداء علیہ السلام کا تعارف کروایا گیا. میں زیادہ ان اقوال و فرامین رسول اللہ کی طرف نہیں جاتا, آپ کے ذہن میں ہے, الحمدللہ سنتے رہتے ہیں آپ ذاکرین و علماء و خطباء کرام سے. مقصد یہ عرض کرنا تھا کہ رسول اللہ سید الشہداء علیہ السلام کا تعارف اس انداز سے کرا رہے ہیں کیونکہ حسین علیہ السلام کے ذریعے سے تمام انبیاء کا سلسلہ جو خدا نے شروع کیا تھا حسین علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تکمیل ہونی تھی، اور حسین علیہ السلام کے بعد ائمہ خدا نے آ کر اس کی تکمیل کی جو حسین علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام امت کی نجات کا ذریعہ ہیں، اور سید الشہداء علیہ السلام نے نہ صرف اپنے زمانے کی امت کا نجات کا ذریعہ بیان کیا اور طریقہ بیان کیا، بلکہ قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ پیش کر دیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا سید الشہداء علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں۔ میں ایک حوالہ دوں گا، صرف ایک حوالے کے طور پر عرض کروں گا کہ ایک غیر مسلم نے، مسیحی نے، سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت کا جائزہ لیا ہے کلام حسین علیہ السلام سے، اقدامات امام حسین علیہ السلام و خطبات امام حسین علیہ السلام سے، اس نے شخصیت امام حسین علیہ السلام کو سمجھا ہے اور پیش کیا ہے، اور اس اپنی تالیف میں، تحریر میں نتیجہ یہ نکالا ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی تاریخ پڑھی ہے، اقدامات دیکھے ہیں، مستند تاریخ البتہ، ظاہر غیر مسلم اس طرح مجالس میں آ کر نہیں سنتے، مجالس تاکہ اس ذریعے سے معرفت حاصل کریں۔ مجالس کے اندر عموماً ذاکرین و خطبہ و وعاظ اپنی عقیدت کا اظہار زیادہ کرتے ہیں، حسین کی حقیقت کا اظہار کم کرتے ہیں، چونکہ عقیدت غالب رہتی ہے مجلسوں میں حقیقت کے اوپر، اور بعض اوقات تو عقیدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ حقیقت بالکل چھپ جاتی ہے، لیکن تاریخ میں حقیقت بیان ہوئی ہے، اور سب سے بڑھ کر خود حسین علیہ السلام کے اپنے کلام نورانی میں حسین علیہ السلام نے اپنی حقیقت بیان کی ہے، اور اپنے مقصد اور اپنے اقدام و قیام کی حقیقت بیان کی ہے۔ لہذا اگر کسی نے حقیقت حسینی کو سمجھنا ہے تو وہ تھوڑا سا وقت نکال کر کلام حسین علیہ السلام کو بھی ضرور پڑھے۔ الحمدللہ بھی کتابیں چھپ چکی ہیں خطبات امام حسین علیہ السلام، ہم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں شاعری سنی ہے، خطابت سنی ہے، تقریریں سنی ہیں، ربائیاں قصیدے سنے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت نکال کے حسین ابن علی کو بھی سنیں کہ وہ خود کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں۔ اور اگر یہ کام کر لیں ہم، توفیق دے پروردگار، اور خصوصاً میری خواہش و تقاضا و تمنا تمام مومنین و بالخصوص جوانان عزیز سے ہے کہ وہ ضرور یہ کام کریں، سید الشہداء علیہ السلام کے متعلق مطالعہ ضرور کریں، اور ان میں سے خطبات امام حسین علیہ السلام کا مطالعہ کریں۔ ترجموں کے ساتھ کتابیں چھپ چکی ہیں، سخنان امام حسین، کلمات امام حسین، جس طرح نہج البلاغہ کا ترجمہ موجود ہے، آج سید الشہداء علیہ السلام کے خطبات کا الحمدللہ ترجمہ کچھ کا موجود ہے، کچھ کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان خطبات کے اندر امام حسین علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اور اس مسیحی نے یہ ذکر کیا کہ میں نے خطبات امام حسین علیہ السلام کو پڑھا، کلمات امام حسین علیہ السلام کو، جو عمر بھر امام حسین علیہ السلام نے مختلف مناسبتوں پہ بیان فرمائے ہیں، اس کا یہ فرمانا ہے، کہنا ہے کہ حسین علیہ السلام کے ہر لفظ اور ہر جملے اور ہر مطلب سے چند چیزیں واضح ٹپکتی ہیں، اور وہ ایک ہی ٹپکتی ہے کہ جس شخصیت کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے ہیں وہ سراپا عزت کا نام ہے، وہ عزت ناز ہے، وہ سراپا عزت ہے، اور اس طرح خدا نے اس کے وجود کے اندر عزت بھر دی ہے کہ اس کی گفتگو میں سب سے پہلے عزت جھلکتی ہے، عزت ٹپکتی ہے، وہ امام عزت ہے، وہ امام عزت ہے۔ عزیزان، اگر ہم بھی مطالعہ کریں سید الشہداء علیہ السلام کے خطبات کا، ہمارے سامنے بہت ساری حقیقتیں کھلیں گی، اور ان حقیقتوں میں سے ایک، جن مسائل و مشکلات کا آج ہم شکار ہیں، جن میں گرفتار ہیں، جن میں پوری ملت، پاکستان کی ملت، مسلمین پاکستان، شیعہ و سنی، اور بالخصوص تشیع پاکستان کا جن مسائل میں گرفتار ہے، ان تمام مسائل سے کا حل در حقیقت اسی ایک حقیقت کے اندر پوشیدہ ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے. آپ تعجب کریں گے کہ یہ رائے حل ہے تو ہم تو سال ہر سال سے سنتے آ رہے ہیں. اگر ان تذکروں کی وجہ سے رائے حل نکلتا تو آج تک نکل آنا چاہیے تھا. کیوں رائے حل نکلا نہیں؟ میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ ہم نے بیشتر اور زیادہ اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے اور حسین کی حقیقت کو ہم نے اتنا کھلنے نہیں دیا ہے. علاج در حقیقت عقیدت میں نہیں بلکہ حقیقت کے اندر موجود ہے. عقیدت ہماری جانب سے ہے، حقیقت حسین علیہ السلام کی جانب سے ہے. اور سید الشہداء نہیں، قیامت تک آنے والی انسانی نسلوں کی نجات کا راستہ کھول دیا ہے، فتح باب کر دیا ہے اور راہ کھول کر اس پر نشانیاں نصب کر دی ہیں کہ آنے والوں کو دعوت دی ہے کہ بسم اللہ اگر نجات چاہتے ہو راستہ میں نے بتا دیا ہے. وہ راستہ جس کو ہم حسینیت کہتے ہیں اور جس کو ہم حسین علیہ السلام کا قیام و اقدام سے تعبیر کرتے ہیں، توجہ فرمائیں. آج میں ذرا حقیقت مشکل کی طرف اشارہ کر دوں. آج ہماری مشکل یہ ہے، سب سے بڑی مشکل جو تشیع کو درپیش ہے پاکستان کے اندر، البتہ پوری دنیا میں، یہ ذہن میں رکھیں کہ عراق کے اندر تشیع پر زیادہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان سے بھی زیادہ. اگرچہ پاکستان میں ابھی تک ہزاروں مومنین شہادتیں پا چکے ہیں، وہ جانے نذرانہ پیش کر چکے ہیں اور انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. وہ ہزاروں خاندان سوگوار و عزادار ہیں جن کے عزیز شہید کر دیے گئے ہیں. وہ خصوصاً کوئٹہ کے واقعات جو سب سے زیادہ تلخ و ناگوار تھے. عراق کے اندر آج بھی ہر روز یہ واقعات تکرار ہو رہے ہیں. ہمیں میڈیا نہیں بتاتا، ہمارا میڈیا خائن میڈیا ہے، امانت دار میڈیا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ فضلہ خور میڈیا ہے، یہ سارا نظام بھی فضلہ خور ہے، فضلہ کھاتا ہے، اور جو فضلہ کھاتا ہے اس سے کبھی بھی حقیقت کی توقع نہ رکھیں آپ. جو فضلہ کھاتا ہے فضلہ ہی بیان کرتا ہے، وہ حقیقت بیان نہیں کرتا. لیکن حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تشیع پر جو ظلم ہو رہا ہے، سب سے زیادہ ظلم، بے انتہا ظلم، وہ ہر ظلم کی عراق کے اندر ہے. اسی طرح دیگر علاقوں کے اندر بھی ہے، سعودی عرب کے اندر بھی ہے، بحرین کے اندر بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ شدت عراق کے اندر ہے کہ وہاں پر ایک ہفتے کے اندر اتنے شیعہ شہید کر دیے جاتے ہیں جتنے پاکستان میں سال میں شہید نہیں ہوتے. اس قدر وہ مظلوم اور ایسی ملت مظلوم ہے جو اسے بھول گئے ہیں، ساری دنیا بھول گئی ہے، فراموش کر دیا ہے سب نے اس کو. لیکن یہ حقیقت ہے، پاکستان ہے، بحرین ہے، لبنان ہے، وہ دیگر خطے ہیں جہاں پر تشیع کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے. آج تشیع ان درندوں کے چنگل میں گرفتار ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے یہ، پاکستان میں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. تشیع صرف ایک چیز ہر شیعہ کی زبان پر ہے کہ قتل و غارت سے ہمیں نجات دی جائے، کلنگ سے بچایا جائے، یہ مار دھاڑ سے بچایا جائے. ہو اگر فرض کر لیں کوئی حکومت، کوئی نظام، فرض کریں کہ البتہ پاکستان میں کسی کی ایسی امید و توقع نہیں ہے کوئی یہ کام کرے، چونکہ انہوں نے یہ قاتل، یہ دہشت گرد، یہ درندے خود پالے ہیں. جنہوں نے پالے ہیں ان سے کبھی یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ ان کو سنبھالیں گے اور وہ ان کو روکیں گے. اس لیے کہ جب ایک درندہ پالا جاتا ہے، جب ایک کتا پالا جاتا ہے، تو پالنے کے بعد کبھی بھی مالک خود اس کو ختم نہیں کرتا. اس لیے کہ اس کے اوپر اس نے پیسہ بھی لگایا ہے، راشن بھی لگایا ہے، وقت بھی لگایا ہے، تربیت بھی دی ہے، ٹریننگ بھی لی ہے اور بدنامی بھی بھول لی ہے. جن درندوں کو پالنے کے لیے اتنی بدنامی، یہ سیاہی پورے عالم کی انہوں نے اپنے چہرے پہ ملی ہے، اس سلسلے کو یہ ختم نہیں کریں گے. ہماری سادگی ہے، سادہ لوحی ہے، وہ بے وقوفی ہے اگر ہم یہ توقع کریں کہ جنہوں نے یہ درندے پالے ہیں یہ ان درندوں کو بھی ختم کر دیں گے. یہ ناممکن ہے، یہ بے وقوفی ہے یہ سوچنا. انہوں نے ختم کرنے کے لیے یہ نہیں پالے تھے. اور ظاہر ہے کہ آپ ایک معمولی آدمی بھی کسی بھی شعبے کا، اگر پنچر کی دکان پر یا درزی کی دکان پر ایک بچے کو ٹریننگ دی جائے درزی کے کپڑے سینے کے لیے،
تو اس پر بھی اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے، اس پر بھی پیسہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے، اور اس کے اوپر بھی سرمایہ لگتا ہے. اور درزی بھی نہیں چاہتا کہ جس بچے کو اس نے درزی بنایا ہے یہ آسانی سے اس کے ہاتھ سے نکل جائے. عزیزان، ایک دہشت گرد بنانا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بڑا سرمایہ لگتا ہے اس کے اوپر اور بہت ساری انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اور جنہوں نے کی ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ دہشت گرد ختم ہو جائے، یہ درندے ختم ہو جائے. انہوں نے بنائے ہیں اپنے منحوس شیطانی مقاصد کے لیے، البتہ کبھی انہیں وقفہ دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، انہیں نفس و دم تازہ کرنے کی مہلت دیتے ہیں، کبھی انہیں تشیعوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ان کو چیرو پھاڑو. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ موجود ہیں، اور خصوصاً پاکستان جو ان کی ایک نرسری ہے، یہاں پر ان کی پنیری اگائی جاتی ہے، پھر یہ پنیری اگا کے دوسری تمام دنیا میں پھیلائی جاتی ہے. پاکستان آماجگاہ بن گیا ہے ان کی. ہماری توقع یہ ہے کہ یہ ختم ہو جائیں. تشیعوں کی، شیعوں کی فقط یہ ایک آرزو ہے کہ کوئی بھی یہ کام کر دے. لہذا کوئی اگر اخبار میں بیان بھی دیتا ہے تو شیعہ فوراً خوش ہو جاتا ہے کہ شاید یہ ختم کر دے اس کو. اگر کوئی سیاستدان ایسے فریب والی بات کرتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ شاید یہ کام کر دے، اگرچہ وہ اس کا مالک ہی کیوں نہ ہو، دہشت گردی کا خود پروموٹر ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ شاید اس کو ختم کر دے. یہ سادگی ہے. اور اگر برفرض، میں فرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک دن پاکستان میں یہ اپنی موت خود مر جائیں، اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو اور یہ درندے ختم ہو جائیں، یا کوئی پاکستان میں آئے اور ان کو آ کر ختم کر دے، اس کے بعد تشیعوں کا کوئی مطالبہ ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد شیعہ نے کچھ سوچا ہے یا نہیں سوچا ہے، اس کے بعد کے لیے اگر شیعہ کو نہ مارا جائے پاکستان میں اور شیعہ بالکل محفوظ اور امن میں ہو جائے، اس دن شیعہ کے لیے کیا ہے، کیا سوچا ہے؟ اس دن کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اپنا راشن کھانا ہے، کھیتوں میں کام کرنا ہے، فیکٹریوں میں کام کرنا ہے، اور اپنے معمول کی زندگی بسر کرنی ہے. ہمیں صرف مشکل یہ کہ ہمیں مارتے ہیں، اگر یہ مارنا چھوڑ دیں اور کوئی مشکل ہماری پاکستان میں نہیں ہے. ایک طرف ہم درندگی میں اور دہشت گردی میں مبتلا ہے نا عزیز امان، مشکلات اس سے زیادہ ہیں، اس سے زیادہ گہری ہیں مشکلات. لیکن سب سے بڑی مشکل یہ کہ درندوں میں مبتلا ہے، بیڑیوں میں مبتلا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے خود یہ لفظ استعمال کیے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. امام نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ فلاں قبیلے کے بیڑیے میرا جسم نوچ رہے ہیں، وہ درندے مجھے نوچ رہے ہیں، اپنے پنجوں سے اور اپنے دانتوں سے میرا جسم نوچ رہے ہیں، گوٹیاں میری اکھاڑ رہے ہیں. سید الشہداء نے فرمایا کہ میں دیکھا ہے منظر، میں دیکھ رہا ہوں، یعنی بیڑیے ہیں جو میرے اوپر ٹوٹ کے پڑے ہوئے ہیں. یہ بنو امیہ یزیدی و عمر سعد اور اس کا لشکر، امام نے فرمایا یہ سب کے سب بھیڑیے ہیں. پس ایک طرف سے بھیڑیے تھے جو امام فرما رہے کہ درندے اور وحشی اور دہشت گرد جو بنو امیہ نے پال رکھے تھے، جن کا سرغنہ عبیداللہ ابن زیاد تھا کوفہ کے اندر، اور وہ آیا جو ہی وہ کوفہ کے اندر داخل ہوا، بڑے بڑے پھنے خانوں کے پتے پانی ہو گئے. پہلے بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میٹنگیں کی ہوئی تھی، انجمنیں بنائی ہوئی تھی، امام حسین علیہ السلام کے استقبال کی تیاریاں کیے ہوئے تھے مکمل طور پر، انہوں نے گروہ بنائے ہوئے تھے، استقبالی دستے بنائے ہوئے تھے، اور یہ کہا کہ جب امام آئیں گے تو یہ ایسے کرے گا، یہ ایسے کرے گا، یہ فلاں کرے گا، بڑا فلاں. سب سے بڑا فن خان سلیمان ابن سرد خزائی، سب سے بڑا چوٹی کا آدمی، اور اس کے بعد اور بہت سارے نام کہ میں اپنی نام لیتا چونکہ وقت وضاحت کا نہیں ہے، اور وضاحت کیے بغیر اگر نام لے لو تو آپ کے ذہن میں الجھن پیدا ہو جائے گی، سوالات بہت سارے اٹھیں گے. بہت سارے اور ایسے اچھے خوش نام، وہ خوش نام لوگ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے انہوں نے کارنامے انجام دیے، یہ اس وقت بہت سارے گروہ بنا کر بیٹھ کے امام کے استقبال کے لیے تیار ہوئے تھے. عبیداللہ یہ دہشت گرد، اس کو یزید نے حکم دیا کہ فوراً کوفہ میں پہنچے اور جا کر ختم کرے اس ماحول کو. یہ آیا رات کے وقت، کوفہ کے اندر داخل ہوا چہرے پہ نقاب اوڑھ کے، اور رات میں داخل ہو کر اس نے میدان کوفہ میں گھوڑا دوڑایا. اکیلا تھا یہ، ساتھ اس کے دو اور بندے تھے، یہ تین آدمی تھے کل. ایک ان میں سے اس کا بندہ نہیں تھا، ایک اس کا ساتھی تھا، ایک اس کا ہم سفر ویسے راستے میں بن گیا. یہ دو بندے در حقیقت عبیداللہ تنہا آیا جہاں پر ہزاروں کوفی پہلے سے بیعت کر چکے تھے، تلواریں تیز کر چکے تھے، نیزے بنا چکے تھے اور گروپ بنا چکے تھے، ٹریننگ لے چکے تھے، پوری تیاری کے ساتھ تھے. اور یہ دہشت گرد عبیداللہ بہت بڑا دہشت گرد تھا، یہ دہشت گرد آیا کوفہ میں داخل ہوا اور کوفیوں نے یہ سمجھا امام حسین آ گئے ہیں، لہذا آگے بڑے نعرے لگانا انہوں نے شروع کر دیے، مرحبا امام کو کہنے لگے، خوش آمدید کہنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، گھوڑے سے نیچے آؤ، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. وہ دیکھتا رہا، سنتا رہا، آخر میں اس نے نقاب الٹی اور اس نے بتایا کہ میں ابھی عبداللہ نہیں ہوں، میں حسین نہیں بلکہ عبیداللہ ابن زیاد ہوں. یہ جانتے تھے عبیداللہ ابن زیاد کو. جو یہ عبیداللہ کا نام آیا ان پر سکتہ طاری ہو گیا اور یہ سناٹے میں آ گئے اور اسی طرح الٹے قدموں بھاگے وہاں سے. اور پھر اس کے بعد کوفی کوفہ میں نظر نہیں آئے. پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ آپ کو معلوم ہے، مسلم ابن عقیل اسیر ہو گئے، شہید ہو گئے، یہ بالکل باہر نہیں آئے اس وقت. اور اس وقت باہر آئے جب کوفہ میں عبیداللہ نے اعلان کیا کہ قتل حسین کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ان کی فوجیں بنی، ان کے لشکر بنے، ان کو اس نے معاہدے ان کے ساتھ کیے، وعدے دیے، مالی وعدے دیے، کسی کو تمہیں کھیل دوں گا، کسی کو تمہیں نوکری دوں گا، کسی کو اگر تمہیں حکومت دوں گا، کسی کو اگر تمہیں پوسٹ دوں گا، یہ سارے وعدے اس نے کیے. اور آخر کار ایک اعلان کروایا کہ ان کوفیوں کے اندر جا کر اعلان کر دو کہ جو بھی لشکر میں شامل نہ ہوا اور کوفہ میں بیٹھا رہا میں اس کا سر قلم کر دوں گا اور اس کے گھر کو گرا دوں گا، آگ لگا دوں گا. یہ ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے اس لشکر میں آئے اور کربلا پہنچے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ نے سنا ہوا ہے. عزیزان گرامی، توجہ فرمائیں کہ ایک طرف سے یہ درندہ، یہ وحشی دہشت گرد ایسا ہوتا ہے کہ دہشت گرد وفاداریاں چھڑا دیتا ہے، دہشت گرد عہد بلا دیتا ہے. انہوں نے عہد کیا ہوا تھا، عہد بھول گئے. ایک دہشت گرد فقط آیا، امام علیہ السلام نکلے، مدینہ سے نکلے اور فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں. دوسری طرف سے بہت سارے لوگوں نے امام علیہ السلام کو مشورے دینا شروع کیے. اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ نے سب سے پہلے مشورہ دیا کہ میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، موجودہ صورتحال میں جو اس وقت بنی ہوئی ہے، اس صورتحال سے نکلنے کے لیے رائے حال امام حسین علیہ السلام کو اپنا بھائی بتا رہا ہے، خیرخواہ بھائی، ہمدرد بھائی اور اپنا خونی بھائی، اور وہ بھی نیت خالص اور نیت پاک کے ساتھ اور اچھی راہ اور نیک راہ بتا رہا ہے کہ اس راہ سے آپ جائیں اور اس راہ سے اپنی نجات کریں. انتظام، آپ جائیں، جا کر مکہ میں کعبہ کے اندر پناہ لے لیں، اور کعبہ میں اگر پناہ نہ ملے، وہاں نہ امن ہو جائے، آپ یمن چلے جائیں، یمن میں بھی اگر پناہ نہ ملے تو آپ سہارا میں چلے جائیں، غاروں میں چھپ جائیں، اور جب تک یزید کے مرنے کی خبر نہیں آ جاتی اس وقت تک آپ ان غاروں میں ہی چھپے رہیں. جس دن یزید مر جائے اس دن آپ باہر آ جائیں اور پھر اپنا معمولات شروع کر دیں زندگی کے. یہ بھائی نے راستہ بتایا، اپنے حقیقی بھائی نے، جو والد کی طرف سے حقیقی بھائی ہیں، امیر المومنین کی جانب سے، والدہ ان کی الگ ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام کو بڑی بڑی شخصیات نے، میں نے آج کے سامنے میری کتابیں میں لایا تھا، نیت بھی تھی کہ آج آپ کی خدمت میں یہ موضوع پڑھنا ہے کہ ان شخصیات نے کیا راستے بتائے امام حسین علیہ السلام کو اس صورت حال میں کہ جب ایک طرف یزید برسر اقتدار آ کر اور اس کے دہشت گرد عبیداللہ اور ان کے سرغنے سارے آئے اور انہوں نے امام علیہ السلام کے لیے اور امام کے پیروکاروں کے لیے، تشیعوں کے لیے جینا محال کر دیا، زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا، مشکلات کھڑی کر دی. وہی صورتحال جس میں آج ہم مبتلا ہیں. سن لے پہلے صورتحال تھی کیا. ان بزرگ شخصیات نے، بڑی شخصیات نے، ازراہ خیر و ہمدردی جن میں بہت بڑی بڑی عظیم شخصیات ہیں، ان میں ایک عبداللہ ابن عباس ہیں، سید الشہداء کے چچا زاد بھائی، عباس ابن عبد المطلب، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، بہت بڑے فقی، مجتہد، کاتب واہی، مفسر قرآن اور محدث، احادیث رسول اللہ سے عبداللہ ابن عباس نے نقل کی ہیں جو سنی کتابوں میں بھی ہیں، شیعہ کتابوں میں بھی ہیں. دونوں فریق عبداللہ ابن عباس کو مانتے ہیں ایک شخصیت کے طور پر، ایک سکہ انسان کے طور پر،
ایک راوی اور مفسر کے طور پر ابھی بھی ان کی تفسیر کی کتاب موجود ہے جو دونوں فرقوں کے ہاں شیعہ و سنی کے ہاں قبول کی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ اس سطح کی شخصیت بھی آئے امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ اس وقت حالات بہت خراب ہیں، یزید نے عزم کر لیا ہے، آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے، آپ کے پیروکاروں کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، آپ کے ساتھی بھی نہیں ہے، اور کہا کہ کوفیوں پر بھی اعتماد نہ کریں چونکہ کوفی قابل اعتماد نہیں ہے، اور کہا پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایک درمیانہ راستہ اختیار کریں، ان کے ساتھ ٹکر نہ لیں، ان کے مقابلے میں نہ آئیں، ان کے پاس حکومت ہے، حکومتی طاقت ہے، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، یہ کوفی بے وفا ہے، بظاہر کہہ رہے ہیں آپ کو لیکن یہ وقت آنے پر آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تو کوفیوں کے بھروسے اس حکومت کے ساتھ، اس طاغوت کے ساتھ آپ ٹکر نہ لیں۔ اس کو غور سے سنتے جائیں عزیزان یہ جملے۔ پھر اس کے بعد دوسری بڑی شخصیت یا تیسری بڑی شخصیت جناب عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند، کہ انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، اور یزید کے باپ نے یزید کو کہا ہوا تھا کہ یہ شخص بھی تیری بیعت نہیں کرے گا، لیکن ان سے گھبرانا نہیں چونکہ ان کا زیادہ تعلق عبادت سے، تسبیح سے، مصلی سے، قرآن پڑھنے سے اور ذکر و فکر میں ان کا زیادہ وقت گزرتا ہے، اگر تو نے انہیں چھیڑا تو یہ بھی تجھے نہیں چھیڑیں گے، لہذا یہ اگر بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ان پر دباؤ نہیں ڈالنا۔ تیسری شخصیت عبداللہ بن زبیر، کہ جن کی ایک مفصل تاریخ ہے، وہ آپ نے دیکھی ہوگی یا پڑھی ہوگی، وہ جو مختار نامہ فلم ہے اس کے اندر ایک حصہ اس شخصیت کا ہے، ایک تاریخی زمانہ گزرا ہے جس میں ان کا بڑا اہم رول ہے۔ انہوں نے بھی آ کر سید الشہداء کو یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک درمیانی راستہ بتاتے ہیں کہ آپ یزید سے و حکومت سے ٹکر نہ لیں اور مذاکرات کی طرف آ گئے، بیعت بھی نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم نے کیا ہے، بیعت بھی نہیں کی، جان بھی بچا لی اپنی، آپ خاموشی اختیار کریں، سکوت اختیار کریں، یا کسی گمنام جگہ پر، کسی ساکن جگہ پر جا کر مقیم ہو جائیں اور بنو امیہ کے بارے میں اظہارات چھوڑ دیں، آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا چھوڑ دیں، آپ یہ بھی آپ کے بارے میں آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے جو کچھ خود اپنایا ہوا تھا طریقہ کار، وہی سید الشہداء کو تجویز پیشی۔ امام حسین علیہ السلام اور اس کے علاوہ بھی فراوان ہیں، یعنی کئی شخصیات نے وفد بنا کر یا اکیلے آ کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقاتیں کی اور یہ راستہ متبادل بتایا۔ توجہ فرمائیں، سید الشہداء نے سب کی باتیں سنی اور سب کی باتوں کو ٹھکرا دیا، اور آسان اور سادہ الفاظ میں نہیں ٹھکرایا بلکہ بڑے تند الفاظ میں، سخت الفاظ میں ٹھکرایا۔ کیا فرمایا؟ ان کی باتیں سن کر، بڑے بڑے لوگوں کی باتیں سن کر، افن لہذا الکلام، تف ہو تمہاری فکر پر، تمہاری باتوں پر، تمہاری سوچوں پر، تمہارے رائے حل پر، کہ مجھے میرے سامنے یہ رائے حل پیش کر رہے ہو آپ کہ میں چھپ جاؤں، میں غاروں میں پناہ لے لوں، میں کابل میں پناہ لے لوں، میں یمن بھاگ کے چلا جاؤں، میں کسی پناہ، کسی شہر میں پناہ کی تلاش میں چلا جاؤں، یہ راستے تم مجھے بتا رہے ہو، یا میں مذاکرات کی طرف آ جاؤں، یا میں سمجھوتے کی طرف آ جاؤں، یا میں ان سے ساز باز کر لوں، سازش کر لوں ان کے ساتھ، یہ باتیں تم مجھے بتا رہے ہو، اف لہذا الکلام۔ اس جملے کے ساتھ امام نے فرمایا کہ تمہیں غلط فہمی ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم نے نہ مجھے پہچانا ہے نہ میرے دشمن کو پہچانا ہے۔ صورت حال کیا تھی؟ سید الشہداء نے خود بتایا کہ اس وقت جو حالات ہیں، امام علیہ السلام نے بتایا کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ بن گئے ہیں، حالات یہ ہیں کہ ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین بین سلت و ذلت، یہ جملہ، صرف یہ جملہ ذہن میں رکھنا، سلت و ذلت، کہ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ میں حسین ابن علی فرزند رسول دلبند بتول، میں رکن آل ابا، رکن آل قصا، میں رکن آیت تطہیر، میں رکن آیت ذوی القربا، میں سید شباب اہل الجنہ، میں کہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہوں۔ اس وقت صورت حال کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، شیعہ پاکستان توجہ فرمائے، اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں اور جہاں کھڑے ہیں جس مشکل میں گرفتار ہیں اس کا رائے حل کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں سنو مجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، وہی پر جہاں آج تشیع پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا گیا، بالکل ہو بہو عزیزان امام حسین ابن علی، آج آپ وہاں کھڑے ہیں جہاں پر 61 ہجری میں آپ کے مولا کھڑے تھے۔ امام نے اس ان حالات کا عنوان دیا، کون سے حالات؟ کہ جب انسان درمیان میں آ جائے، بین سلت و ذلہ، اس جملے کو خوب زبان پہ چڑھا لیں سین کے ساتھ، سین لام تے، سلت سلت اور ذلت، سین کے ساتھ سلت، اس کے بعد ذلت، زال کے ساتھ ذلت، سلت و ذلت کے درمیان امام فرماتے کہ ان الداعی ابن الداعی عبید اللہ ابن زیاد، اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، ایسے حالات میرے لیے بنا لیے ہیں کہ ایک طرف سلت ہے اور ایک طرف ذلت ہے، میں سلت اور ذلت کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا گیا ہوں، حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں اور سلت اور ذلت کے درمیان رائے حل میرے پاس موجود ہے، مجھے اس مخمصے سے، سلت اور ذلت کے مخمصے سے نکلنا آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہ یہ ہے، جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ حیات من نزل، میں ذلت قبول کرنے والا نہیں ہوں، میں ذلت کی راہوں پر چلنے والا نہیں ہوں۔ میں نے اشارہ کیا نا، ایک غیر مسلم نے امام حسین علیہ السلام کے خطبوں کو پڑھا اور پڑھ کر اس نے تجزیہ کیا کہ جس شخصیت کی باتیں میں نے پڑھی ہیں مجھے یہ لگا ہے کہ اس کے روح و تن میں خدا نے فقط عزت رکھی ہے، وہ سراپا عزت کا نام ہے، وہ مجسمہ عزت ہے، عزت کے علاوہ سوچتا نہیں ہے، عزت کے علاوہ بولتا نہیں ہے، عزت کے علاوہ اٹھتا نہیں ہے، عزت کے علاوہ بیٹھتا نہیں ہے، عزت کے علاوہ دیکھتا نہیں ہے، اس کی نگاہوں میں عزت، اس کی زبان پہ عزت، اس کے جملوں میں عزت، اس کے فیصلوں میں عزت، اس کے اقدامات میں عزت، اس کے ہر چیز میں عزت، اس کی زندگی میں عزت، اس کی موت میں بھی عزت۔ لیکن میں بلکہ ہمیشہ رہا ہے امام سے پہلے، چونکہ امام وارث انبیاء ہیں، زیارت وارثہ میں ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ امام حسین وارث انبیاء ہیں، وارث حضرت آدم ہیں، وارث حضرت نوح ہیں، وارث حضرت ابراہیم ہیں، وارث حضرت موسیٰ ہیں، وارث حضرت عیسیٰ ہیں، وارث حضرت اسماعیل ہیں، تمام انبیاء کے 124,000 انبیاء کے وارث ہیں حسین، بس جو کچھ حسین علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا یہ سب انبیاء کے حالات پیش آئے، اور جو کچھ امام حسین علیہ السلام نے عمل کیا وہ بھی انبیاء کا واسطہ تھا، وارث حسین راہ انبیاء پہ چل رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حسین علیہ السلام خلاصہ ہے تمام دین کا۔ میں نے ایک مجلس میں، پہلی مجلس میں یاد کیا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک عترت اہل بیت۔ اللہ کی کتاب جس کی 114 سورتیں ہیں، 30 پارے اور 6,000 سے زیادہ آیات، اللہ کی ان آیات کا، اس مفصل قرآن کا ایک خلاصہ ہے، ایک دیباچہ ہے جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ خلاصہ قرآن ہے عزیزان، جس طرح سورۃ الفاتحہ خلاصہ قرآن ہے، اسی طرح حسین خلاصہ انبیاء و ائمہ اطہار ہے، خلاصہ عترت طاہرہ ہے، اس لیے تمام ائمہ نے ہمیں حسین کی طرف رخ کرنے کو کہا ہے۔ رسول اللہ خود حاجی ہے خدا کی جانب سے، لیکن امت کو حسین کی طرف بھیج رہے ہیں، امیر المومنین خود امام ہے لیکن امت کو حسین کی طرف بھیج رہے ہیں،
بعد میں آنے والے آئمہ امام ہیں لیکن ہمیں حسین کی طرف بھیج رہے ہیں. نہ جب تک حسین زندہ ہے, بلکہ فرمایا کہ آپ مزار حسین, قبر حسین, روزہ حسین پر حاضر ہونا بھی لازم ہے تمہارے لیے. جتنی روایات زیارت حسین علیہ السلام کے بارے میں ہیں اتنی کسی اور امام کے بارے میں نہیں. سب سے افضل زیارت رسول اللہ کی زیارت ہے, لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں سب سے افضل زیارت, چونکہ مقام سب سے افضل رسول اللہ کا ہے, تمام معصومین میں سب سے افضل رسول اللہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تھی قصہ مختصر. بعد از خدا رسول اللہ کا مقام سب سے بڑھ کر وہ اشرف ہے. یہی اشرف الرسل و اشرف المخلوقات و خیر الخلق کا فرمانا ہے کہ اے امت اپنا رخ حسین کی طرف کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی حسین میں خلاصہ ہو گیا ہوں. حسین منی و انا من حسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. تمام علماء اطہار میں حسین علیہ السلام کی طرف ہمارا رخ موڑا ہے. کس لیے موڑا؟ اس لیے کہ تمام امتوں کے ساتھ جو مشکلات پیش آنے والی ہیں ان کا راستہ حسین علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے. اور حسین علیہ السلام نے جو اقدام کیا وہ ایک امت کی مشکل حل نہیں کی, قیامت تک آنے والی امتوں کی مشکل حل کی ہے. عزیزم, ابھی ہم جاتے ہیں زیارات پر مجالس میں, لیکن زیادہ تر نام حسین لے کر اللہ سے راشن مانگتے ہیں. نام حسین لے کر اللہ سے راشن مانگتے ہیں, اولاد مانگتے ہیں, شفا مانگتے ہیں. اور ابھی بھی بہت سارے بیٹھے ہوں گے کہ جن کی یہ حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں کہ جب خدا کو حسین کا واسطہ ہے تو خدا سن لیتا ہے, قبول کر لیتا ہے, خدا دے لیتا ہے. واسطہ حسین کو خدا ٹھکراتا نہیں ہے. بہت سارے نمونے موجود ہیں, غیر مسلموں کے نمونے موجود ہیں جنہوں نے خدا کو حسین علیہ السلام کا واسطہ دیا, اللہ نے ان کی مشکل حل کر دی. عزیز من, راشن مانگو حسین کے نام پر مل جائے گا, اولاد مانگو مل جائے گی, سب کچھ صحت و شفا سب کچھ مل جائے گی, نوکری و ملازمت مل جائے گی, لیکن حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اور حسین کی شخصیت کی طرف جو امت کو رجوع کرنے کو کہا گیا ہے وہ کس لیے کہا گیا؟ وہ یہ کہ نجات کے لیے حسین کی طرف جاؤ. یہ سفینہ نجات و کشتی نجات ہے امت کے لیے. اس دنیا میں بھی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. حسین نجات کا ذریعہ ہے. عزیزان, ایک دن راشن کے بغیر حسین سے نجات بھی مانگو آپ, نجات کا راستہ بھی سیکھو حسین ابن علی سے. ہم پڑھتے تو ہیں قصے کربلا کے سنتے ہیں, لیکن قصہ کربلا سے اپنی نجات کا مضمون حاصل نہیں کرتے. سید الشہداء کے جملوں میں غور نہیں کرتے, تجزیہ نہیں کرتے, تحلیل نہیں کرتے, کھولتے نہیں ان جملوں کو کہ ان جملوں کے اندر ہماری نجات چھپی ہوئی موجود ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں میرے حالات اور آج کے حالات کیا ہیں کہ ایک طرف ذلت اور ایک طرف ذلت ہے. ذلت رسوائی, خارگی, کمتری, پسماندگی, عزت کا چلے جانا, آبرو کا چلے جانا, کسی چیز کا محفوظ نہ ہونا, اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا, بھیک مانگنا, دوسروں کے دروازے پہ چلے جانا, ان سے امن کے بھیک مانگنا, ان سے اپنے تحفظ کے بھیک مانگنا, اور یہ سب ذلت کہلاتی ہے. یہ ذلت واضح چیز ہے, ذلت کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, عزت کے مقابلے میں ہے. سنت کو سمجھے, سنت چمکتی اور لٹکتی تلوار کو سلہ کہتے ہیں. سیف المسلول یعنی وہ تلوار جو نیام سے نکال لی گئی ہو اور قاتل کے ہاتھ میں آ گئی ہو اور اس نے مقتول کے سر پر لٹکا لی ہو اور انکریم چلنے والی ہو اور چمک بھی رہی ہو. چمکتی اور لٹکتی تلواروں کو سلت کہتے ہیں, یعنی خطرے, یعنی مو, یعنی کلنگ, یعنی دہشت گردی, یعنی یہ خونخوار طبقہ, یہ سلت ہے. امام فرماتے ہیں کہ مجھے کس جگہ لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ ایک طرف دہشت گرد, درندے, بھیڑیے اور ایک طرف ذلت. ذلت کیا ہے؟ ذلت یہ ہے کہ میں چپ ہو جاؤں, میں بیعت کر لوں, میں فرار کر جاؤں, میں خاموش ہو جاؤں, میں ان سے پناہ مانگوں. میں یہ کہوں کہ حسین کو کسی جگہ کسی شہر میں پناہ دے دو. کہ بعض لوگ توجہ فرمائیں, عقیدت کے جذبات میں حقیقت جب بھول جاتی ہے, بہت سارے لوگ اور ایسے شاعری میں طغیانی میں آ جاتے ہیں، تقریر کے دوران طغیانی میں آ جاتے ہیں، وہ طغیانی لسان و طغیانی قلم میں ایسے جملے زبان سے نکال دیتے ہیں جو شایان شان حسین علیہ السلام نہیں ہے. امام عزت کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ لاچار حسینا. وہ یہ سنا ہوا نا آپ نے، ممکن آپ نے بہت سارے جملے سنے ہوئے، کیونکہ مجھ سے زیادہ سنتے ہیں آپ، شاعروں کو یا خطیبوں کو زیادہ سنتے ہیں آپ. لاچار حسینا، مجبور حسینا، بیچارہ حسینا. خوب، یہ ذلت کے جملے ہیں. لاچار ہونا، بیچارہ ہونا، مجبور ہونا، اور مجبوری کی وجہ سے کسی سے کچھ مانگنا، کسی کے سامنے تسلیم ہونا، اس سے تحفظ مانگنا، اس سے امن مانگنا، اس سے یہ کہنا کہ مجھے نہ مارو، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں انڈیا چلا جاتا ہوں، میں بھارت چلا جاتا ہوں، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں. وہ عزیز من، یہ شان حسین ابن علی نہیں ہے، یہ شان حسین ابن علی نہیں ہے. جو جس زبان سے یہ جملے نکلے وہ زبان عزت کی نہیں ہو سکتی. حسین علیہ السلام نے جب ہور ابن یزید رہائی نے آ کر راستہ روکا، اور راستہ روک کر کہا کہ حسین اے ابی عبداللہ، میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ رک جائیں. دوسری صورت میں امام نے فرمایا دوسری صورت میں کیا ہوگا اگر میں نہ رکا تو کیا ہوگا؟ کہا کہ میں جنگ پر مجبور ہو جاؤں گا. اس وقت امام علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور حضرت عباس ابو الفضل کو حکم دیا، قمر ابن عاشم کو حکم دیا، عباس بیویوں کو محمل میں سوار کرو، جوانوں کو گھوڑے پہ سوار کرو، میں ابھی حرکت کر کے دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کون ایسا مالک اللہ ہے جو حسین کو روک سکتا ہے. سید الشہداء نے ہور کو خطاب کیا، اتخوفنی بالموت، اے ہور تو موت کی دھمکی دے کر حسین کو ڈرا رہا ہے، تو موت کی دھمکی دے کر حسین کو ڈرا رہا ہے. اب ذرا علی کے جملے بیچ میں شامل کر لو، ابن علی کی حکمت سمجھ میں آ جائے گی. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں، بلکہ میں موت کی تلاش میں رہتا ہوں، بلکہ میں موت کا عاشق ہوں، موت کا جستجوگر ہوں. مجھے موت اچھی لگتی ہے اس دودھ سے کہیں زیادہ جو بچہ اپنی ماں کے ہاتھ پیتا ہے، مجھے اس دودھ سے زیادہ گوارا موت ہے. اگر کسی دودھ پیتے بچے کو ڈرا ہوا اور بچے چپ ہو جائے ورنہ تجھے دودھ پلا دیں گے، تو یہ دودھ پلانا دھمکی نہیں ہے، یہ دودھ پلانا وہ بشارت ہے اس شیرخوار کے لیے، یہ دودھ پلانا اس کے لیے بشارت ہے. سید الشہداء کیا فرماتے ہیں؟ اب تو خوفنی بالموت، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، میں تو خود موت کی تلاش میں نکلا ہوں، میں تو خود موت کی جستجو میں نکلا ہوں. امام کیا فرماتے ہیں؟ تو زیادہ سے زیادہ میری جان لے سکتا ہے، میرا شرف و عزت نہیں لے سکتا مجھ سے، میرا شرف و عزت نہیں لے سکتا تو مجھ سے. عزیزانِ گرامی، سید الشہداء لاچار امام نہیں، مجبور امام نہیں، مجبور امام نہیں. امام نے فرمایا جب ذلت و ذلت آ جائے، کسی قوم میں ذلت و ذلت آ جائے، وہی جو آج پاکستان میں ہے، البتہ پاکستان میں نہیں، بہت سارے ممالک میں، عراق اس وقت ذلت و ذلت کے درمیان ہے، سوریہ ذلت و ذلت کے درمیان ہے، پوری عرب دنیا ذلت و ذلت کے درمیان ہے، پوری عرب دنیا، مسلمان دنیا پوری کی پوری ذلت و ذلت کے درمیان ہے، خصوصاً تشیع ذلت و ذلت کے درمیان ہے. جب ملت ذلت و ذلت، یعنی ایک طرف چمکتی لٹکتی تلواریں ہوں، ایک طرف بم دھماکے ہوں، ایک طرف خودکش بمبار ہوں، ایک طرف دہشت گرد ہوں، ان کی سبیں لگی ہوئی ہوں، اور ان کے عالمی عربی اور غیر عربی سرپرست موجود ہوں، اور وہ آپ کو اڑا دینے کے لیے ترک ہو رہے ہیں اور تیار کھڑے ہوئے ہوں، وہ جگتے باندھ کے تمہارے جسموں کے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہو، اور دوسری طرف نجات کا راستہ بچ جانے کے زندہ رہنے کا راستہ ہو، لیکن وہ ذلت کا راستہ ہو، حسین فرماتے ہیں ایسے مخمصے صرف میں حل کر سکتا ہوں، یہ مشکلیں صرف میں حل کر سکتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ جب ایسی صورت پیش آ جائے جب ذلت اور ذلت کے درمیان کھڑا کر دیا جائے وہاں پر حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ امام فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، ذلت کو رد کرنا ہے، ذلت کو ٹھکرا دینا ہے، اور چمکتی تلواروں کا راستہ، لٹکتی تلواروں کا راستہ یہ حسین ابن علی کا راستہ ہے۔ عزیزان، پاکستان میں برے صغیر میں اگر یہ راستہ کسی کو سمجھ میں آیا ہے تو علامہ اقبال کو سمجھ میں آیا ہے، کیونکہ علامہ اقبال میٹر آن کر کے مجلس نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل جو ہمارا طریقہ کار ہے مجلس پڑھنے کا، کہ مجلس پڑھنے جس طرح آپ بیٹھتے ہیں نا رکشے میں، ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، وہ میٹر آن کر دیتا ہے۔ جب میٹر آن کرتا ہے تو آپ بیٹھے رہے شہر میں، گھومتے رہے، میٹر چل رہا ہے، ایک گھنٹہ آپ نے گھومے، آدھا گھنٹہ گھومے، پونا گھنٹہ گھومے، جتنا گھومے آخر میں وہ پیسے بتا دیتا ہے اتنا تیرا میٹر چلا ہے، بل ہے تو دے دے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا میٹر پہ، جو چیزیں گھر میں آپ کے پانی کا میٹر چل رہا ہے، بجلی کا میٹر چل رہا ہے، گیس اگر ہے تو اس کا میٹر چل رہا ہے، تو میٹر جب چلتا ہے تو ساتھ کیا یونٹ چلتے ہیں، یونٹ چلتے ہیں تو اس کی بل بھی بنتے ہیں۔ تو آیا مجالس کے اندر یہ کام نہیں ہوتا کہ جو ہی آ کر ممبر پہ بیٹھتے ہیں ساتھ ہی میٹر چل پڑتا ہے؟ پہلے پر منٹ کئی سو کے حساب سے چلتا تھا، اب پر منٹ کئی ہزار کے حساب سے چلتا ہے، پر منٹ کئی ہزار کے ساتھ۔ تو جو حسین حسین کرے میٹر آن کر کے، اور ہر دفعہ حسین کہنے کے 5000 روپے وصول کرے، وہ نہ حسین کو سمجھا نہ حسین بتا سکتا ہے۔ عظیم ہستی ہے، بہت عظیم سخی ہے حسین، بڑا لجپال ہے حسین، حسین اتنا لجپال ہے۔ عزیزان، حسین کے ساتھ جس نے جو کچھ کیا معاوضے میں راشن ضرور ملا اس کو، حتیٰ جس نے حسین کو پتھر بھی مارا اس کے بدلے میں راشن ضرور ملا اس کو، اس کا راشن ضرور ملا، آج تیر چلانے کے بدلے میں راشن ملا، ہر تیر ہر نیزہ مارنے کے بدلے میں راشن ملا۔ حسین اتنا سخی، اپنے قاتل کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا، اپنے دشمن کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا، کہ تم مجھے پتھر مار، مجھے تیر مار، اس کے بدلے تجھے راشن ملتا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ عزیزان، نامی حسین لینے سے اگر راشن ملتا ہے، دیتے ہیں مومنین اپنی عقیدت کے ذریعے، ٹھیک ہے بھائی تو راشن ہی لیتا ہے، میں دیتا ہوں تجھے راشن، تو آ میری مجلس میں آ کر حسین حسین کر، اگرچہ تو حسین حسین راشن کے لیے کر رہا ہے لیکن حسین میرا عشق ہے، میں جو حسین حسین کروا رہا ہوں میں راشن کے لیے۔ اب دیکھیں بانی مجلس خرچ کرتا ہے، مجلس کرنے والا خرچہ لیتا ہے، کتنا فرق ہے دونوں کے اندر، ایک جیب سے نکال کے دیتا ہے، دوسرا لے کر جیب میں ڈال لیتا ہے۔ اب بتا کون زیادہ حسین کی راہ پہ جا رہا ہے؟ علامہ اقبال ظاہر وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، میٹر آن کر کے مجلس نہیں پڑھتے تھے۔ علامہ اقبال کیوں حسین کا نام لیتے تھے؟ اس لیے کہ حسین کو سمجھ گئے تھے، سمجھ گئے تھے علامہ اقبال۔ توجہ فرمائے عزیز امام، علامہ اقبال عموماً لوگ نہیں سمجھے، اور بہت بڑا جرم کیا اس سرزمین کے حکمرانوں نے، ذمہ داروں نے، کہ اس نسل کو علامہ اقبال سے آشنا ہونے نہیں دیا۔ اگر اقبال کی فکر سے آشنا ہوتے تو آج اس ملک پر دہشت گرد نہ ہوتے، آج قاتل نہ ہوتے، آج پاکستان کے لیے حشر نہ ہوتا، بلکہ مملکت اقبال کا پاکستان کیسا پاکستان ہوتا، کیونکہ مملکت پاکستان کا تصور اقبال نے دیا ہے۔ اقبال کے پاکستان میں دمال نہ ہوتی، اقبال کے پاکستان میں بھنگڑا نہ ہوتا، اقبال کے پاکستان میں جمہوری تماشا نہ ہوتا، اقبال کے پاکستان میں خرخری اور خرسواری نہ ہوتی، چونکہ میں اقبال کہہ کے گئے تھے کہ خبردار یہ مملکت جس کا میں نام لے رہا ہوں اس میں کہیں جا کر مغرب سے جمہوریت کا گھوسالہ پکڑ کے نہ لے آنا، بلکہ مملکت سے پہلے مملکت چلانے کے لیے میں تمہیں رہنما اور نظام بتاتا ہوں۔ وہ نظام کیا ہے؟ فرمایا وہ مسلک شبیر ہے۔ مسلک شبیر ہے، مسلک شبیر کس چیز کا نام ہے؟ توجہ فرمائیں، اقبال کا فرمانا ہے کہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیر معزوز، تیغ و سنا و خنجر و شمشیر معزوز، با من میرا کہ مسلک شبیر معزوز۔ کیا کہا؟ میرا مذہب پوچھتے ہو، میں بتاتا ہوں، میرا مذہب شبیر کا مذہب ہے، میرا مذہب حسین کا مذہب ہے، میرا طریقہ حسین کا مذہب ہے۔ حسین کا طریقہ کیا ہے؟ حسین کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف انگریز کی غلامی ہو اور ایک طرف لٹکتے خنجر و تلواریں اور شمشیریں ہو، تو میرا امام کہہ گیا ہے کہ انگریز کی غلامی قبول نہ کرنا، خنجر کا زخم کا بن رہا ہو۔ عزیز من توجہ فرمائیں، ہمارے ہاتھ میں اگر نہیں ہے کوئی تو حسینیت ہی نہیں آئی آج تک۔ ہم نے حسین علیہ السلام کا نام لیا راشن کے لیے، راشن کو چھوڑ نجات کی طرف آ، حسین کشتی نجات ہے، حسین امام نجات ہے، جب تجھے نجات ملے گی تجھے راشن بھی مل جائے گا۔ حسین سخی ہے، یہ پورا گھرانہ بہت سخی ہے، یہ کسی کو بھی بھوکا رہنے نہیں دیتے، یہ اپنے قاتل کو بھی پیاسا رہنے نہیں دیتے۔ حسین وہ سخی ہے، جب ہو اپنا لشکر لے کر آیا، پیاسا تھا، 1000 کا دستہ تھا، سید الشہداء نے کہا کہ یہ پیاسے سپاہی پہنچے ہیں، ان کو پانی پلایا جائے۔ انہیں امام کے ساتھیوں نے انہیں پانی پلایا، ایک سپاہی کو مشق دی گئی، وہ پیاس سے اتنا نڈال تھا کہ مشق کو سنبھال کے پانی نہیں پی سکتا تھا۔ سید الشہداء پھر گھوڑے سے نیچے آئے، اس سپاہی کو اپنی آغوش میں لیا، اپنے ہاتھوں سے اس تشنا سپاہی کے منہ پہ مشق لگائی اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلایا۔ بعد میں اس لشکر کا سردار ہو تو حسین کے پاس آ گیا، لیکن جس کو حسین نے پانی پلایا اس نے حسین و اولاد حسین پہ پانی بند کر دیا۔ حسین تو وہ سخی ہے جو ان پر پانی بند کر دیں، یہ ان کو بھی پانی پلا دیتے ہیں، یہ تو ہر ایک کو راشن دیتے ہیں۔ ایک شخص جس کے اونٹ کرائے پہ لیے تھے امام حسین علیہ السلام نے، ایک صاحبان ساربان، ساربان مہاری کو کہتے ہیں جو اونٹوں کا نگہبان ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، ساربان، اس کے پاس اونٹ تھے، امام نے کرائے پہ لیے ہوئے تھے اس سے، اور سامان لادنے کے لیے اور سواری کے لیے، امام کے اپنے بھی کچھ تھے اونٹ اور گھوڑے اور کچھ کرائے پہ لیے ہوئے تھے، اس وقت بھی ٹرانسپورٹر تھے، جس طرح آج کل ٹرانسپورٹر کچھ بسیں چلاتے ہیں، کچھ ویگنیں چلاتے ہیں، کچھ رکشے چلاتے ہیں، کچھ ٹرک چلاتے ہیں، کچھ گڈ فارورڈنگ کا کام کرتے ہیں، یہ قدیم سے یہ نظام تھا، صرف وہ چیزیں بدل گئی، پہلے گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے، آج کل گاڑیاں اور ٹرک ہیں، تو یہ ٹرانسپورٹر کرائے پہ ہر ایک کو سامان دیتے تھے۔ اسی طرح کے ایک ٹرانسپورٹر نے ہارون الرشید کو حج کے لیے اونٹ دیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں، حج کرنے کے، حج جیسی عبادت کے لیے ہارون الرشید کو اونٹ کرائے پہ دیے، اور جب امام کو پتہ چلا کہ اس میرے ساتھی نے، شیعہ تھا وہ، کہ میرے ساتھی نے ہارون کو، طاغوت کو اونٹ کرائے پہ دیے ہیں، تو امام نے کہا کہ اب اس کے بعد میرے پاس نہ آنا، تیرا امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں سرکار، کیوں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ امام نے فرمایا کہ تو نے طاغوت کو اونٹ کرائے پہ دیے ہیں۔ کہنے لگا کہ وہ ظلم کرنے تو نہیں گیا، اللہ کی عبادت کے لیے گیا ہے، حج بیت اللہ میں گیا ہے، میرے اونٹ بھی متبرک ہو جائیں گے اور عبادت بھی ہو جائے گی، ثواب میں ہی شریک ہوں گا۔ امام نے فرمایا تو یہ بتا کہ آیا تیرے دل میں یہ آرزو ہے یا نہیں کہ وہ زندہ سلامت واپس آ جائے تاکہ تجھے اونٹ بھی دے، کرایا بھی دے؟ کہنے لگا ضرور میرے دل میں یہ خواہش ہے۔ امام نے فرمایا جس انسان کے دل میں ایک لحظے کے لیے کسی طاغوت و ظالم کی بقا کی آرزو بھی آ جائے، اس کا رشتہ ہم سے کٹ جاتا ہے۔ چڑھائے لائے نہیں رہتا. یہاں پر اونٹ تھا, امام نے اس ٹرانسپورٹر سے اونٹ کرائے پہ لیے. یہ رہا امام کے ساتھ عصر عاشور تک رہا, بالکل آخری لحظے تک. جب امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا لباس پہنا, زرہ پہنی, تیار ہو کے میدان میں گئے آخری جنگ کے لیے, اور پھر اس کے بعد امام شہید ہو گئے اور واپس نہیں آئے خیموں میں. اس وقت جب اس نے دیکھا امام زخمی نہیں ہے اور اب آخری نبرد کے لیے تیار ہوئے, تو یہ آگے بڑھا اور امام سے کہنے لگا کہ اب میرا رہنا, میں آخری وقت تک آپ کے ساتھ رہا, میرے اونٹ بھی آپ کے پاس رہے, خدمت کرتا رہا میں بھی, اونٹ بھی, اب میرا رہنا, چونکہ مجھے لگ رہا ہے آپ شہید ہو جائیں گے, آپ کے ساتھ ہی سارے شہید ہو جائیں, میرا رہنا مفید نہیں ہے, تو اگر مجھے فارغ کر دیں, کرایہ دے دیں اونٹوں کا, تو تاکہ میں چلا جاؤں. امام علیہ السلام نے اسی وقت اس کو جتنا طے کیا ہوا تھا کرایہ اس سے زیادہ دیا, اونٹوں کا کرایہ اونٹ بھی دیے, اور اسے راستہ بھی بتایا کہ اس راستے سے کربلا سے نکل جا محفوظ ہو کر, تجھے عمر سعد کے لشکر یا فوج تنگ نہیں کرے گی. اور وہ اس راستے سے اس نے پیسے لیے عصر عاشور, توجہ فرمائیں, جب امام بالکل تنہا رہ گئے, اس وقت پیسے لے کر وہ روانہ ہو گیا کربلا سے, کربلا سے باہر چلا گیا, باہر بہت دور کربلا کے سہارا سے کسی اور علاقے میں پہنچا. وہاں پر راستے میں ڈاکوؤں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اونٹ بھی چھین لیے, پیسے بھی لے لیے, اس کو قتل بھی کر دیا وہاں پر. اتنا شقی اور بدبخت انسان کہ عصر عاشور تک امام کے ساتھ رہا, راشن لے کر, پیسے لے کر, کرایہ لے کر کربلا سے باہر آ گیا, مارا گیا, مال بھی چلا گیا, جان بھی چلی گئی, لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر کسی طاغوت کی محبت تھی, یہ جان حسین کے کام نہیں آئی, یہ مان حسین کی راہ میں خرچ نہیں ہوا. عزیزان توجہ فرمائیں, سید الشہداء علیہ السلام فرماتے کہ میرے پاس راستہ موجود ہے ذلت و ذلت سے امتوں کو نکالنے کا, کہ کس طرح ذلتوں سے باہر آئیں. ذلتیں ہیں کیا چیز, ذلتوں کو گلے لگانا کیا چیز ہے. امام سراپا عزت کا نام ہے, حسین عزت کا نام ہے. ہم آئے حسینیت کو سمجھیں, ہم نے ہر چیز کربلا سے لی, ہر تمنا کربلا سے لی, نجات نہیں لی. سید الشہداء, آج ہم کہاں کھڑے ہو کر اور کس جگہ پر کھڑے ہو کر نام حسین ابن علی و عقیدت حسین ابن علی کا اظہار کرتے ہیں, کہاں کھڑے ہو کر یہ دیکھا کریں, یہ منظر کہ کھڑے کہاں ہیں, کر کیا رہے ہیں, کس راہ پر چل رہے ہیں. میں یہی عرض کر دوں, چونکہ یہاں کچھ مسائل بھی ہیں, سنتے رہتے ہیں ہم, ممکن ہے حالیہ دنوں میں بھی ہوئے اور آئندہ دنوں میں بھی پیش آئیں. تشیعوں کے بارے میں تمام شیعہ بھی اور سنی بھی, سنی برادران اور مسلمان بھی, یہ اپنی ذہنیت صاف کر لیں کہ شیعہ دوسرے اسلامی فرقوں کے مقابلے میں فرقہ نہیں ہے. ان کے مقابلے کا فرقہ نہیں ہے, یہ شیعہ بھی سمجھ لے اور سنی بھی سمجھ لے. غلط بتاتے ہیں اہل سنت کو, غلط گمراہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. آج کل ایک نیٹو کا ایک مفتی ہے قطر میں, یوسف قرضاوی, جس نے سوریہ کے واقعات کے اوپر حزب اللہ کے خلاف یہ فتویٰ دیا ہے کہ تمام اہل سنت دنیا, ساری دنیا کے مسلح ہو کر سوریہ میں آئیں اور تشیعوں کو آ کر قتل کریں. یہ ابھی تازہ پچھلے ہفتے فتویٰ دیا ہے نیٹو کے امریکی قطر, قطر میں بیٹھے ہوئے. اس وقت قطر آشیانہ ہے شیطان کا, تمام شیاطین اس وقت قطر کے اندر جمع ہے, تمام شیاطین جن و بشر, جتنے شیاطین جن و بشر تھے اس وقت ان کا دارالخلافہ قطر ہے. مغربی شیاطین, عربی شیاطین, غیر عربی شیاطین, ہر ملک کے شیاطین, اور یہ اصل میں مصری ہے یہ شخص, اور ایک مدت تک مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا. عالمی ادارہ جو علماء کا ہے, وحدت کے لیے اس کا سربراہ رہا ہے, دھوکہ دیتا رہا, لیکن اب کھل کے اس اب نقاب اس نے الٹ دی اور سامنے آ گیا, اور اس نے فتویٰ دیا ہے کہ سوریہ کے اندر شیعہ اور ان شیعوں کو آ کر قتل عام کرو, اور اس نے
کاروبار نہ کھاؤ ان پر، یہ معاذ اللہ کیا ہے کیا ہے؟ عزیزان برادران اہل سنت، یہ گمراہ کرتے ہیں آپ کو، یہ شیاطین ہیں۔ جو بھی آپ کو کسی مسلمان کے بارے میں گمراہ کرتا ہے، جان لو یہ شیطان انسان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ جو بھی کلمہ گو کے بارے میں یہ کام کرتا ہے، شیعہ بھی سمجھ لے کہ شیعہ اہل سنت کے مقابلے میں، کسی فرقے کے مقابلے میں شیعہ فرقہ نہیں ہے، بلکہ شیعہ کون ہے؟ شیعہ کا حقیقت وہی ہے جو شیعہ کے پیشوان نے شیعہ کو راستہ بتا دیا ہے۔ شیعہ کا پیشوا کون ہے؟ توجہ فرمائیں، جنگ خیبر ہوئی، جنگ خیبر 39 دن تک جاری رہی، اور رسول اللہ باری باری سب کو اپنے مجاہدین کو بھیجتے رہے یہود کے مقابلے میں، یہود کے قلعے کو، خیبر کو مسمار کرنے کے لیے، لیکن مسمار نہیں ہوا۔ آخری دن رسول اللہ نے یہ علم اعلان کر کے دیا کہ کل ایسے کو دوں گا جو قرار غیر فرار ہوگا، وہ علمدار ہوگا۔ توجہ فرمائیں، امیر المومنین کو علم دیا کہ امیر المومنین میری صفا کا علمدار ہے، پرچمدار ہے۔ یہ صحابہ کے مقابلے میں صحابی نہیں ہے، یہ تمام صفا اسلام کا علمدار ہے، یہ تمام صفا اسلام کا علمدار ہے۔ اور علی کے ماننے والے وہ بھی کسی فرقے کے مقابلے میں فرقہ نہیں ہے، بلکہ تمام امت اسلامیہ کے علمدار و پرچمدار ہے۔ پرچم اسلام تشیع نے بلند کیا ہے، علم اسلام تشیع نے بلند کیا ہے، تمام امت پر حقیقت اس پرچمدار کے پیچھے و اس علمدار کے پیچھے آ کر جمع ہو جائے۔ عزیزاں، غلط تاثر دیا گیا جس نے بھی دیا کہ تشیع فرقہ ہے دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ تشیع علمدار ہے اسلام کا، تشیع پرچمدار ہے اسلام کا۔ آج بھی پرچم اسلام تشیع کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے سربلند ہوا۔ خمینی کبیر نے اسلام کا پرچم سربلند کیا، اور اسلام کا پرچم اتنا سربلند کیا کہ امریکہ جیسا متکبر وہ مغرور بھی اپنی ذلت قبول کرنے پر تیار ہو گیا۔ یہ آج تشیع نے پرچم اسلام بلند کیا، بجائے اس کے کہ اس پرچم کے نیچے آئیں، اس پرچم کے پیچھے چلیں اور تشیع کی پشت مضبوط کریں، گمراہوں کے ورگلانے میں مت آئیں، ان کے پراپوگنڈے میں مت آئیں۔ شیعہ کو بھی معلوم ہونا چاہیے، شیعہ کا کام کسی فرقے کے ساتھ نبرد نہیں ہے، کسی فرقے کے ساتھ کوئی کاروائی کرنا نہیں ہے، بلکہ تمام فرقوں کے آگے آگے پرچم اسلام لے کر چلنا ہے۔ جس طرح امام تشیع پرچم لے کر ہر میدان میں سب سے آگے تھے، اسی طرح تشیع آج جو پرچم لے کر سب سے آگے ہے۔ عزیزان، آج سلت و ذلت کا زمانہ ہے، ایک طرف یہ خونخوار بھیڑیے دہشت گرد، اور ایک طرف ذلت۔ ذلت یعنی پناہ مانگو، ذلت یعنی بھیک مانگو۔ آج میں اس کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ پاکستان کا تشیع جس مخمصے میں گرفتار ہو گیا ہے، وہ بھیڑیے اور مگرمچھ کے درمیان آ گیا ہے۔ ایک طرف بھیڑیا ہے اور ایک طرف مگرمچھ ہے۔ مگرمچھ وہ بڑے سے منہ والا جانور جو پورے پورے جانور کو، حیوان کو نگل لیتا ہے، چباتا نہیں ہے۔ بھیڑیا نوچتا ہے، کاٹتا ہے، خون بہاتا ہے، بوٹیاں بناتا ہے، لیکن مگرمچھ نوچتا نہیں ہے بلکہ نگلتا ہے۔ آج دو خطرے تشیع کے لیے موجود ہیں، تشیع کے لیے، نہ فقط تشیع کی جان کے لیے، مقتل تشیع کے لیے۔ ایک بھیڑیا موجود ہے، درندے موجود ہیں، اور ایک طرف مگرمچھ موجود ہے۔ مگرمچھ ممکن ہے عالمی ادارے ہو، میں پہلی مجلس میں عرض کر آیا تھا کہ کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کوئٹہ کے شیعوں کے لیے انہیں ہزارہ کمیونٹی قرار دے کر اور انہیں مظلوم قرار دے کر انہوں نے منہ کھولا ہے کہ تم پاکستان چھوڑو آسٹریلیا آ جاؤ، تم پاکستان چھوڑو کینیڈا آ جاؤ، تم پاکستان چھوڑو برطانیہ آ جاؤ، ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں۔ یہ مومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھیڑیے انہوں نے ایک طرف سے رکھے اور مگرمچھ ایک طرف سے رکھے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ جب بھیڑیا ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، نوچتا ہے، تو امت گھبرا کے پناہ مانگتی ہے، اور پناہ کے لیے آگے مگرمچھ کا منہ کھلا ہوا ہے، وہ پوری امت کو اپنے اندر نیل جاتا ہے۔ بے
آپ یہ بیڑی منہ کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, عالمی ادارے, اور ممکن ہے عالمی اداروں کے بعد کچھ ملک کے اندر ایسے طبقات, ایسی جماعتیں, سیاسی جماعتیں, نام نہاد سیکولر یا مذہبی جماعتیں موجود ہوں جو مگرمچھ کی طرح آپ کے لیے آنسو بہاتی ہیں اور منہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ تشیعوں کو اپنے اندر نگل جائیں, اور نگل لیا انہوں نے. آپ توجہ کر لیں کہ 5 کروڑ شیعہ پاکستان میں, 5 کروڑ تشیع آیا نظر آتا ہے, کہیں اس کا وجود, کہیں اس کی طاقت, کہیں اس کا وجود محسوس نظر آتا ہے. ابھی الیکشن ہوا, خوب شیعوں نے الیکشن میں حصہ لیا, کیا تشیعوں کی 5 کروڑ کی طاقت سامنے آئی؟ نہیں آئی. کدھر گئی؟ کہاں گئے یہ شیعہ؟ آئے بیڑیوں نے کھا لیا یا مگر مچھوں نے نگل لیا؟ بیڑیوں نے حملہ کیا, ڈر کے مگر مچھوں کے منہ میں چلا گیا. جب مگر مچھ کے منہ میں چلا گیا, آج اس کا وجود نظر نہیں آتا, کیونکہ مگر مچھ کے پیٹ میں چلا گیا ہے. عزیزان, بصیرت کی ضرورت ہے. حسینیت اسی بصیرت کا نام ہے کہ جب ایک طرف درندے موجود ہو, سنت موجود ہو, تلواریں لٹکتی موجود ہو, اور دوسری طرف ذلت موجود ہو, حسینیت یہ ہے کہ ذلت قبول نہ کرو, سنت کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ, ان دہشت گردوں کے مقابلے میں قیام کرو, ان وحشیوں کے مقابلے میں آ جاؤ, اور ان کے سامنے تسلیم نہ ہو. اگرچہ تمہیں اسلام میں شہادت بھی کیوں نہ نصیب ہو جائے, اگرچہ اسلام میں تمہیں موت بھی کیوں نہ آ جائے, لیکن راہ حسین ابن علی پر چلو, اور اس ظلم کے خلاف, طاغوتیت کے خلاف قیام کرو, اور کبھی بھی جھکنے کے لیے پناہ نہ مانگو. اگر تمہیں کوئی پناہ دیتا بھی ہے تو پناہ نہ مانگو. آج بعض علاقوں میں یہ کام شروع ہوا ہے, کوئٹہ میں مومنین بعض بیرون ملک جانے کے لیے, بعض پاکستان کے دوسرے شہروں میں اس کا نام ہجرت رکھا ہے, اور بعض انہیں فتوے بھی لے رہے ہیں, چونکہ ہم ہر ایسا کام جو شریعت خدا کے خلاف ہو, شریعت سے ہی, جس طرح آج ایسے ماہرین عدالتوں میں وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی وکیل صاحب یہاں تشریف فرمائے, ان عادل وکیلوں کی بات نہیں کر رہا, پیشہ ور وکیل جو قانون کے ذریعے سے قانون توڑتے ہیں, جو قانون کی مدد سے قانون کو عبور کرتے ہیں, جو قانون کے ذریعے سے خلاف قانون کا کام کرتے ہیں, جو قانون کی مار خود قانون کو دیتے ہیں, اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو شریعت کے ذریعے شریعت کو توڑتے ہیں. آپ کو پتا ہے سید الشہداء کو قتل کیا گیا, پہلے ایک فتویٰ عام کیا گیا, قاضی شریع نے فتویٰ دیا, اس مفتی نے فتویٰ دیا کہ حسین نے بغاوت کی حکومت وقت کے خلاف, اور جو باغی حکومت وقت کے خلاف اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے. یہ فتویٰ کوفہ کے گھر گھر میں پہنچایا گیا, اور قاضی شریع کی شریعت کو ماننے والے صاحب شریعت کو قتل کرنے آ گئے, وارث شریعت کو قتل کرنے آ گئے, اور امام سید ساجدین جن کا آج روز ولادت ہے, یہ جب مدینہ تشریف لائے شام سے قید گزار کے, آ کر نانا کے روزے پر کیا فرماتے ہیں, اے نانا جب یہ آپ کے بیٹے پہ تیر چلاتے تھے, قربتاً اللہ کی نیت کرتے تھے, یہ کہتے تھے ہم عبادت کر رہے, چونکہ فتویٰ موجود تھا, تیر چلانے پہ فتویٰ موجود تھا, حسین پر تیر چلانے کا فتویٰ موجود تھا. بعض ممکن ہے یہ کام کرے, عزیزان ایمان, بعض اس ہجرت کے فتوے لے آئے کہ ہے بعض کہہ دیتے ہیں مومنین پر واجب ہو گیا ابھی اس علاقے سے نکل جائیں, نہ, آج مومنین پر واجب ہو گیا ہے اسی علاقے میں قیام کریں. اگر ہجرت بھی کرنی ہے تو ہجرت معقوص ہونی چاہیے, ایسے علاقوں سے مومن ہجرت کریں ان علاقوں میں جہاں پر تشیع دباؤ میں ہے, ہجرت کریں پاکستان کے تمام علاقوں سے, ہجرت کر کے کوئٹہ جائیں, ہجرت کر کے پارا چنار جائیں, ہجرت کر کے ڈیرہ اسماعیل خان جائیں, ہجرت کر کے ہر اس جگہ جائیں جہاں پر تشیع کمزور نظر آ رہا ہے. اپنے کاروبار وہاں منتقل کریں, اپنے گھر وہاں منتقل کریں, یہ حسین ابن علی کا راستہ ہے, یہ سنت کا راستہ ہے, یہ ان ذلت سے بچنے کا راستہ ہے. عزیزان, اللہ کا قانون ہے کہ جو چمکتی لٹکتی تلواروں کے مقابلے میں نہیں آتے انہیں ذلت بھی قبول کرنا پڑتی ہے, اور اگر ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو ذلت سے بچنے کا طریقہ حسین ابن علی نے بتا دیا ہے. اس لیے عرض کیا ہے کہ آپ کے پاس نجات کا راستہ کربلا ہے, وہی کربلا جس کو سن سن کے بڑے ہوئے ہو, وہی کربلا جس کو سن سن کے یہاں تک پہنچے ہو. آج ایک دفعہ اس کربلا سے نجات کا راستہ بھی تو تلاش کرو آپ، مقاومت کا راستہ، قیام کا راستہ، استقامت کا راستہ، استقلال کا راستہ، اپنے تشخص کا راستہ۔ سید الشہداء نے دو کام کیے، ایک درندوں کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے، شہید ہو گئے، گردن کٹا دی لیکن تسلیم نہیں ہوئے، اور دوسرا تشیعوں کو جو ہڑپ کرنا چاہتے تھے، اپنے اندر نگلنا چاہتے تھے، تشیعوں کو ان سے بھی بچایا۔ سید الشہداء کے قیام سے پہلے بھی اور سید الشہداء کے قیام کے بعد بھی ایسے سلسلے شروع ہوئے جنہوں نے تشیعوں کو اپنے اندر نگلنا چاہا، اور کچھ ایسا انہوں نے نگل بھی لیا۔ اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کربلا کے فوراً بعد امام سید ساجدین مدینہ میں موجود تھے، لیکن تشیعوں کے نام پر جو کام ہو رہے تھے وہ امام علیہ السلام کی سرپرستی اور امامت میں نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ اس لیے کہ ایسی پارٹیاں موجود تھیں جنہوں نے تشیعوں کو اپنے اندر نگل لیا تھا۔ کیسانیہ فرقہ، کیسانیہ وہ لوگ تھے، امام ساجدین سید ساجدین کے ہوتے ہوئے انہوں نے محمد ابن حنفیہ کو اپنا امام بنا لیا، الگ پارٹی بنا لی، اور انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کیوں؟ کہ وہ تیار تھے کہ اب تشیع کربلا میں دباؤ میں آیا ہے، اس دباؤ میں آئی ہوئے تشیعوں کے لیے ہم منہ کھولتے ہیں اور اس منہ کے اندر آ جائے۔ اور یہ بار بار ہوا۔ بنو امیہ نے تشیعوں کو بیڑیوں کی طرح زخمی کیا، بنو عباس نے منہ کھول کے تشیعوں کو اپنے اندر نگل لیا۔ بار بار کوشش کی، آئمہ اطہار نے مبارزہ کیا کہ امام رضا علیہ السلام مامون کی طرف سے یہ خلافت و حکومت جو امام فرماتے تھے ہمارا حق ہے، مامون دے رہا ہے، امام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آخر مجبور کر کے، اسیر کر کے، قیدی بنا کر جانشینی کے لیے امام کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس جانشینی پر بھی امام تیار نہیں ہے، اور جانشین کو زہر دے کے شہید کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام استقامت دکھا رہے ہیں۔ امام کیا فرما رہے ہیں کہ میں مامور ہوں، امام ہوں اللہ کی جانب سے بقائے اسلام کے لیے، میں اسلام کو کسی مگر مچھ کے منہ میں جانے نہیں دوں گا۔ امام باقر فرماتے ہیں، پتہ ہے تمہیں میرا نام باقر کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں، اس لیے میرا نام باقر رکھا گیا ہے کہ حق بیڑیوں اور درندوں کے جبڑے میں تھا، میں نے ان کے جبڑوں کو چیر کر وہاں سے حق کو آزاد کرا لیا ہے، اس لیے مجھے باقر کہا جاتا ہے۔ باقر یعنی بھیڑیے کے منہ کو چیر کر اور اس میں پھنسے ہوئے حق کو آزاد کرانے والا۔ عزیزہ، تشیعوں نے نہ صرف خود بچنا ہے بلکہ پاکستان کی امت کو نجات دینا ہے، پورے پاکستان کے مسلمانوں کو نجات دینی ہے اس بدبختی اور ذلت سے جو آج پاکستانیوں کے دامنگیر، وہ آج پاکستانیوں کے شامل حال ہو گئی ہے۔ یہ پرچمدار، یہ علمدار کربلا، یہ جو آزاداری کے رسومات ہیں، یہ صرف رسمی نہیں ہے، یہ در حقیقت ریہرسل ہے، یہ ایکسرسائز ہے، یہ پرچم و علم اٹھانے کی ایکسرسائز ہے کہ پرچم اٹھاؤ اسلام کا اور تمام مسلمانوں کو اس پرچم کے نیچے لے آؤ، اور اس وقت تمام مسلمانوں کو متحد کر کے اس طاغوتیت و یزیدیت زمان کو نیست و نابود کر لو جو درندے پالتے ہیں۔ جب درندوں کو پالنے والے کو نابود کر دو گے، درندے خود بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ یہ نہ کرو کہ دہشت گردوں کا ایک گروہ پکڑا گیا خوش ہو جائیں، کہ کبھی ہوتا ہے یہ فلاں پکڑا گیا بہت خوش ہوا، اب نہیں ہوگا۔ ایک پکڑا گیا 10 اور پیدا کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک پیدا کر دیتے ہیں۔ کب یہ ملوث سلسلہ ختم ہوگا؟ جب ان کا مالک ختم ہوگا۔ سید الشہداء نے یہ طریقہ بتایا نجات کو کہ چمکتی لٹکتی تلواروں سے مت ڈرو عزیزان من، ان بموں سے مت ڈرو، ان دھماکوں سے مت ڈرو، ان دھمکیوں سے مت ڈرو، ذلت سے ڈرو۔ کہ حسین ابن علی فرماتے ہیں، میرا راستہ ذلت کا راستہ نہیں ہے، عزت کا راستہ ہے، اور خدا اس قوم کو جو عزت کی راہ پر آ جائے، چمکتی تلواروں کے سامنے اپنے سینے سپر کر دیں، خداوند تبارک و تعالیٰ اس قوم کو نجات عطا کرتا ہے، اسے نجات عطا کرتا ہے۔ آج ہزاروں شہید دے کر ہم پھر بھی مشکل میں گرفتار، ہم پھر بھی ایرے ایرے کا سہارا لیتے ہیں، ہم پھر بھی مگر مچھوں کا سہارا لیتے ہیں۔ عزیزان، ایک دفعہ پرچم کربلا اٹھا کر ان چمکتی تلواروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، ان دھماکوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میدان میں نکلو، تشیع اپنے وجود کے ساتھ میدان میں نکل کر اپنا وجود منوائے اور اپنی عزت
سر کو سرنگون کر دے، اس کی گردن کو مروڑ دے، نہ شیعہ کا قاتل ہوگا نہ سنی کا قاتل ہوگا یہاں پر۔ یہ راستہ ہے جو حسین ابن علی نے ہمیں بتایا ہے۔ ولادت سید الشہداء پر ہم جشن مناتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اپنی ولادت پر وہ جملہ جو پہلی مجالس میں بھی کہا، اختتامی جملے کے طور پر عرض کرتا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار تو نے میری ولادت کے لیے جو اہتمام کیا میں اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
وہ کیا اہتمام تھا؟ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار تو مجھے پاک و مطہر ارحام اور اسلاب میں منتقل کرتا رہا، اور مجھے دنیا میں تو نے خلق نہیں کیا اس وقت تک تو نے انتظار کیا کہ جب تک یثرب مدینہ طیبہ نہ بن جائے، جب تک حکومت طاغوت و شرک ختم نہ ہو جائے، اور جب تک حکومت حق قائم نہ ہو جائے، جب تک تیرا نظام ولایت و امامت قائم نہ ہو جائے، تو نے حسین کی ولادت کو پسند نہیں کیا، اور جب یہ مدینہ میں رسول اللہ کی حکومت قائم ہو گئی اور اس حکومت کے سائے میں تو نے حسین کی ولادت کا اہتمام کیا، اے پروردگار اس اہتمام ولادت پر میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اب حسین کیا توقع رکھتے ہیں کہ اگر میری ولادت کا جشن منانا ہے تو اس جشن کے لیے بھی تمہیں اہتمام کرنا ہوگا، اہتمام کے لیے چراغ اور جھنڈیاں کافی نہیں ہے، اہتمام کے لیے ساؤنڈ سسٹم اور بھیڑیاں کافی نہیں ہے، بلکہ اس اہتمام کے لیے وہی اہتمام کو جو اللہ نے کیا تھا، پہلے سرزمین پاکستان پر نظام طاغوت سرنگون کر کے نظام ولایت برپا کر کے جشن ولادت کے حسین ابن علی برپا کرو۔
واہ 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 واہ
عزیزان،
یا سارت الحسین
لبیک یا حسین لبیک یا حسین،
یعنی نجات کا راستہ حسین ابن علی نے یہ نجات کا راستہ بتایا ہے۔ فرمایا کہ جب سلت و ذلت کے درمیان کوئی قوم آ جائے تو میری سیرت پر عمل کرے، لقم فیا اسوا، میں تمہارے لیے نمونہ ہوں، رول ماڈل ہوں۔ سید الشہداء نے اسی مقام پر فرمایا، اسی کے ساتھ ہی اختتام کرتے ہیں مجلس کے اس شعار کے ساتھ، آپ نے تیار ہو کر اس شعار کے لیے، یہ شعار یہ جملہ ہے سید الشہداء کا، خود امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ بیان فرمایا ہے، ہاتھ میں نزلہ، زحمت نہ ہو تمام جوان دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں تشہد کی حالت میں، تشہد انقلابی، تشہد انقلابی اپنے امام کے صدا میں صدا ملانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام انہی حالات میں جو آج پاکستان میں ہیں، یہ حالات اس وقت پیش آئے، امام نے رائے حل اس جملے میں بیان فرمایا، اور آج سلت و ذلت میں گری ہوئی پاکستانی قوم کو یہی جملہ نجات دے سکتا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اسنتین بین سلت و ذلہ، سب مل کر دونوں ہاتھ مٹھیاں بنا کر فضا میں لہرا کر، کہ قد رکزنی بین سلت و ذلہ وحی حسین علیہ السلام، بحق شہداء کربلا، بحق قمر بنی ہاشم، بحق حضرت زین العابدین، بحق اہل بیت، بحق رسول اللہ، بحق اسماء حسنا خود، بحق قرآن، پروردگارا ہم سب کو ان حالات میں، اس مشکل زمانے میں، پروردگارا اس ذلت و ذلت کے مخمصے میں ہمیں رائے حسینی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رائے حسین ابن علی، منطق حسین ابن علی، مکتب حسین ابن علی، راہ حسین ابن علی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد، بحق حسین علیہ السلام، خدا بندہ جو مومنین اس دنیا سے گزر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. پروردگار امام خمینی کو ایمہ اطہار کے ساتھ معشور فرما. شہداء اسلام کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما. شہداء بدر و احد و حنین کے ساتھ معشور فرما. خدا بندہ جو مومنین مریض ہیں ملتمے سے دعائیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو ملتمے سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو سائد حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. تفرقہ و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار تمام مظلومین کو بالخصوص امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سے نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما. پروردگار ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں پاکستان میں پروردگارا ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اسیر دفاع تشیع جناب غلام رضا نقوی خدا حفظ کرے اس مجاہد کو جو عرصے سے اور ملت نے فراموش کر دیا ہے جس کو تمام اسرا سمیت تمام بے گناہ اسرا سمیت پروردگارا اس اسیر کو جلد از جلد رہائی کاملہ عطا فرما. اپنے خاندان کی آغوش میں واپس پلٹا. اس ملت کی آغوش میں واپس پلٹا. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ملت تشیعوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما. ان جوانوں کے اندر بیداری و شعور عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ اپنے اعمال کی قبولی کے لیے اور ان ولادت باسعادت پر خوشنودی ائمہ کے لیے رضا خداوند تبارک و تعالی کے لیے سلامتی امام زمان کے لیے و تعجیل ظہور امام کے لیے و تمام امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے حسینی صلوات پڑھیے محمد.